الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علماء دیوبند کے کچھ اکابرین کے نام بیان فرمائیں کہ جن حضرات نے صوفیہ کی بحث کی اور تزکیہ قوام کیا جس سے ہمیں دعوت کے کام میں آسانی ہو. میرے بھائی کوئی ایک ہو تو بیان کروں. دور حاضر کے علماء کی تو مجھے خبر نہیں ہے. تو متقدمین میں تو جتنے حضرات گزرے ہیں ان کی تو تصنیفات سے لائبریریاں بھری پڑی ہیں اس موضوع پر. تو آپ وہ کتابیں لیں اور دیکھیں. اس موضوع پہ بے شمار تصنیفات ہیں علماء دیوبند کی جنہوں نے یہ کام کیا. اور متقدمین تو سارے ہی کرتے تھے, مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا ثانوی تک سارے ہی کرتے تھے. حضرت مہاجر مکی, حضرت مہاجر مدنی, سب کا یہی کام تھا. تو آپ ان کی کتب دیکھیں, اس میں طریقہ ذکر, مراقبات کے طریقے اور مختلف ساری بحثیں موجود ہیں. لطائف ان کے نام تو ساری چیزیں ملتی ہیں. قبض اور بسط دو حالتیں ہیں. قبض ہونے کی وجوہات کیا ہیں, اس کا علاج کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں. مرتاب علی شاہ صاحب, میرے بھائی قبض سے مراد ہوتا ہے کسی جگہ پر مراقبات کا رک جانا, اور بسط سے مراد ہوتا ہے راستے کا کھل جانا, سفر سلوک کا ہے جو روح طے کرتی رہے. اور یہ دونوں حالتیں من جانب اللہ ہوتی ہیں. بندے کے ذمے ہے مجاہدہ کرنا اتباع شریعت کی حدود کے اندر, شریعت کی حدود کے اندر مجاہدہ کرنا, عقل حلال, صدق مطال, جھوٹ سے بچنا, سچ بولنا, حلال کھانا. اور قرآن کریم نے بڑا سادہ سا اس کا علاج بتایا ہے, کلو من الطیبات واعملوا صالحا. اب حلال کے آگے بھی ایک شرط لگا دی کہ وہ پاک بھی ہو. ایک بندہ حلال رزق کما کر لایا, اس میں کوئی پلیدی مل جائے تو وہ بھی ناپاک ہو گیا, کھانے کے قابل نہ رہا. تو کلو من الطیبات, طیب ہوگا تو حلال تو از خود ہوگا, حلال کے بعد اسے پاکیزہ بھی رکھنا ہے. واعملوا صالحات, اعمال نیک کرو, اچھے اعمال کرو. اب اس میں پوری زندگی کی جدوجہد آ جاتی ہے. زندگی بھر جو محنت, جو مشقت ہم کرتے ہیں وہ حصول رزق کے لیے ہے, اور زندگی بھر جو اعمال کرتے ہیں وہ صالح ہونے چاہیے. مادی مشقت, ملازمت, تجارت, کاروبار, مزدوری, سارا جو کچھ ہم کرتے ہیں حصول رزق کے لیے, تو رزق حلال ہونا چاہیے. رزق حلال تب ہی ہوگا جب حلال وسائل سے اور جائز طریقے سے حاصل کیا جائے گا. آگے دو لفظ بڑھا دیے, واعملوا صالحات, اعمال نیک کرو. صالح صرف وہ عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے. صالح کی شرط یہ ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق ہو. جو حضور کی سنت کے خلاف ہوگا وہ غیر صالح ہوگا, کیونکہ صالح یا غیر صالح کی تمیز ہر شخص کی رائے پر نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. تو قبض کوئی ضروری نہیں کہ گناہ سے ہوتی ہے, گناہ سے تو سزا ملتی ہے. قبض اللہ کی طرف سے ہے. بعض اوقات بندہ کسی ایک مراقبے میں ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو روح میں آگے کی استعداد نہیں ہوتی, تو وہ آگے سفر نہیں کرتی, اسے قبض کہتے ہیں, ترقی رک جاتی ہے. لیکن وہ عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، جب اللہ کریم چاہتا ہے 10 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے، سال بعد، اس میں جب استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کریم اسے آگے چلا دیتے ہیں. تو اس کا علاج تو تب ہو کہ یہ ہماری وجہ سے ہو. یہ قبض اور بس دونوں حالتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. قبض بھی بندے کے حق میں بہتر ہے اور بس بھی. اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اپنا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اللہ کریم سے ہر وقت معافی کا طلبگار رہنا چاہیے. بعض اوقات ہم کام درست کرتے ہیں، ارادے میں نقص ہوتا ہے، بعض اوقات خلوص میں کمی آ جاتی ہے، انسان ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں. تو ہما وقت استغفار اور درود شریف اور اللہ سے مغفرت اور معافی کی طلب جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. باقی یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور وہ بہتر جانتا ہے. میرے اپنے مراقبات، میرا خیال ہے گزشتہ مہینے، مجھے تاریخ تو یاد نہیں، تب سے رکے تھے، ابھی تک رکے ہوئے ہیں. اللہ کی مرضی ہے، کوئی وجہ ہوگی، جب اللہ چاہے گا تو چل پڑیں گے. یار، بڑے سادے سادے لوگ ہو تم. یہ کہا جاتا ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب اللہ چاہے کرا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب اللہ چاہے کرا دے، اور جب وہ چاہتا ہے تو بیداری میں بھی ہو جاتی ہے. لہذا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ سے دعا کرو، اور کوئی طریقہ نہیں. بزرگوں نے وظائف لکھے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کی خاص حیثیت نہیں ہے. جب اللہ کریم نے ایک راستہ کھولا ہے کہ بیداری میں ہو سکتی ہے، تو پھر خواب کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ کوشش کی جائے کہ بیداری میں ہو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی آخر زمان سلم پر سلم ہر لحاظ سے تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ حسین، حضرت داؤد علیہ السلام کو سب سے زیادہ خوشحالان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ حسین میں آپ نے نبی سلم کو کیوں داخل کر دیا؟ کیا سب میں اور کوئی نہیں؟ انبیاء کا آپس میں تقابل شرن حرام ہے. میں نے بعض علماء کی تقریریں، اگلے دن بھی میں سن رہا تھا، یہ جو شب برات منا رہے تھے اس پر ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا اللہ مجھے جلوہ دکھا، تو فرمایا لن ترانی، لیکن حضور کو عرش پر بلا کر دکھا دیا. تو یہ جو تقابل ہے انبیاء میں، یہ شرن حرام ہے. انبیاء کا آپس میں تقابل کرنا شرن حرام ہے. قرآن کریم نے جو انداز اپنایا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ ضرور ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کچھ کچھ سے کم ہے. سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، کسی میں کمی نہیں ہے، سب اچھے ہیں، سب کامل ہیں، سب اکمل ہیں. بعض ان کاملوں میں اور بھی کامل ہیں. اللہ، اب یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، اس میں بات تو وہی ہے کہ ایک کا مرتبہ زیادہ ہے، دوسرے کا کم ہے، لیکن قرآن نے یہ انداز نہیں اپنا ہے. قرآن نے یہ انداز اپنایا کہ سب اچھے ہیں، سب اللہ کے مقرب ہیں، کچھ ان میں ان سے زیادہ مقرب ہیں. بعض کو بعض پر فضیلت ہے، فضیلت کی بات کی گئی، کمی کی نہیں کی گئی. اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں، اس سے مسئلہ سلوک کا اخذ کیا گیا ہے کہ اولیاء اللہ میں بھی تقابل جائز نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اچھے ہیں، ان میں سے اور بھی کچھ اچھے ہیں، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است. پھول سارے پھول ہوتے ہیں, ہر پھول کا رنگ اپنا ہے, ہر کی خوشبو اپنی ہے, پھول تو سارے پھول ہیں. اولیاء اللہ سارے اولیاء ہوتے ہیں, نبی سارے نبی ہوتے ہیں, اور ان میں تقابل جائز نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے, تو اس سب میں آپ اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے. اس سب تو بڑی دنیا بھری پڑی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ جائز نہیں ہے. آپ کا اپنا مقام, اور یہی اس کا بھی جواب ہے. داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ خوش الحان ہے, تو سب سے زیادہ خوش الحان ہے, لیکن اس سب میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں داخل کر رہے ہیں؟ سب کے لیے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مخلوق پڑی ہے, لہذا انبیاء کا تقابل آپس میں نہیں کیا جائے گا. جہاں تک حضور کی ذات والا صفات ہے, یہ طے شدہ امر ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ نے جو پیدا کی, سب مخلوق میں افترین, خوبصورت ترین, خوشلحان ترین, ہر خوبی میں سب سے زیادہ, سب سے آگے محمد الرسول اللہ. لہذا آپ کے ساتھ تقابل جائز نہیں ہے, اور انبیاء کا آپس میں تقابل جائز نہیں. اب یہ کہا جائے سب سے زیادہ خوبصورت ہے, تو آپ کسی نبی کو بدصورت کہیں گے تو ایمان جاتا رہے گا. یہ کہا جاتا ہے داؤد علیہ السلام خوش الحان ہیں سب سے زیادہ, لیکن اس میں آپ کسی نبی کو کہیں گے کہ ان کی تو آواز اچھی نہیں تھی, ان کی زیادہ اچھی ہے, تو اچھی نہیں تھی کہنا آپ کو ایمان سے باہر لے جائے. انبیاء میں تقابل جائز نہیں ہے, سب اچھے ہیں, سب خوبصورت ہیں, سب اللہ کے مقرب ہیں, بعض کو بعض پر فضیلت ہے, بعض اور بھی اچھے. تو ان چیزوں میں احتیاط کی جانی چاہیے اور ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اور جب یہ کہا جائے سب سے اچھے, تو بڑی کائنات پڑی ہے اللہ کی, انبیاء کے علاوہ بڑی مخلوق ہے. آپ انبیاء میں تقابل نہ کریں, باقی مخلوق میں کریں. بخل اور کفایت شعاری کی الگ الگ وضاحت کیجیے. الگ الگ کیوں کروں بھائی, میں کفار کو بیٹھا ہوں. سادہ سی بات ہے, بخل یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں آپ خرچ نہ کریں, یہ بخل ہے, کنجوسی ہے. ایک جائے ضرورت ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ اس ضرورت کو رگیتے رہیں اور پیسے بچاتے رہیں, خرچ نہ کریں, تو یہ بخل ہے. جہاں نہیں ضرورت وہاں خرچ کریں تو وہ اسراف ہے. ضرورت کے مطابق خرچ کریں, غیر ضروری طور پر خرچ نہ کریں, تو یہ کفایت شعاری ہے. یہ سادہ سی بات ہے, ضرورت ہے, پیسے پاس ہیں, آپ خرچ نہیں کرتے, بیمار ہیں, دوائی نہیں لیتے کہ پیسے خرچ ہوں گے, اور کچھ زندگی کی ضرورتیں ہیں, آپ ضرورت پوری نہیں کرتے, پیسے بچاتے ہیں, یہ بخل ہے. زکوٰۃ نہیں دیتے, اللہ کی راہ پہ بھی خرچ نہیں کرتے, اپنے لیے بھی خرچ نہیں کرتے, یہ بخل ہے. یعنی ضرورت پر خرچ نہ کرنا بخل ہے, غیر ضروری طور پر خرچ کرنا اسراف ہے, ضرورت کے مطابق خرچ کرنا کفایت شعاری ہے. ولایت عامہ اور ولایت خاصہ سے کیا مراد ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, یہ ایسی باتیں کیا کریں. ولایت عامہ وہ ہے جو ہر بندے مومن کو حاصل ہے, اور اس پہ قرآن کی شہادت موجود ہے, اللہ ولی الذین آمنوا. ہر بندے مومن کا اللہ ولی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے, اور یہ ہماری رائے ہوتی ہے, اس پر ہمارے پاس کوئی رسید نہیں ہے کہ شخص ولی ہے یا نہیں. بندے مومن کو اللہ کہتا ہے میں اس کا ولی ہوں, یعنی دوستی اللہ کی طرف سے ہے. ہم جب کسی کو ولایت کہتے ہیں دوستی کو, اچھے تعلق کو, محبت کے رشتے کو, ہم جب ولی اللہ کہتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا کردار ایسا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے. ولایت عامہ میں اللہ فرماتا ہے میں ہر مومن کا دوست ہوں. بندے کا دوست ہونا اور بات ہے، اللہ کا دوست ہونا اور بات. اب جو لوگ اس ولایت عامہ کی لاج رکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست کہا ہے، میں اللہ کی اطاعت کروں، ان کے لیے اللہ ولایت خاصہ کے راستے بھی کھول دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ میرے لیے مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں، ہماری ذات فینا، ہماری ذات میں، ہمیں پانے کے لیے، میرے قرب کے لیے، میں ان کی راہیں کھول دیتا ہوں. وہاں مؤثرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس بندے کو ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو اسے اللہ کے راستے پہ چلاتے ہیں، جو اسے سلوک سکھاتے ہیں، جو اسے قرب الہی کے راستے پہ لے کر چل. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم نے اسے اپنے راستے دکھا. اپنے راستے کیا ہیں؟ یہی سلوک و طریق کے راستے جن میں سارا عمل شریعت پر کرنے کے بعد پھر مجاہدہ ہے، ذکر اذکار کا، نوافل کا، شب جاری کا، تلاوت کا، مجاہدہ سب کچھ درست کرنے کے بعد پھر مجاہدہ ہے. تو یہ اللہ کے راستے ہیں، اور چونکہ ذکر کے طریقے اور سلاسل مختلف ہیں اس لیے اللہ نے لفظ جمع کا استعمال فرمایا ہے. سب کے طریقے میں اختلاف ہے، سب کے اوقات میں، سب کے لطائف کی تعین میں اختلاف ہے، مراقبات میں، راستے میں کوئی اختلاف نہیں، طلب میں کوئی اختلاف نہیں. وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ منزل تولا یود لارے جدا جدا، منزل سب کی ایک ہے، راستے اپنے اپنے ہیں. تو ولایت عامہ ہر بندے مومن کو حاصل ہے اگر اس میں ایمان ہے. ولایت عامہ کا خاصہ یہ ہے کہ ولایت خاصہ تک لے جاتی ہے، بندے میں طلب پیدا کر دیتی ہے، ہیجان پیدا کر دیتی ہے. جب اس کی آرزو بڑھتی ہے تو اللہ کریم اسے ایسے لوگوں سے ملوا دیتے ہیں جو اسے آگے کا راستہ دکھاتے ہیں. یار اچھی باتیں بھی کرتے ہو، جھک بھی مارتے ہو. بعض باتیں اچھی کر جاتے ہو، بعض جھک مار جاتے ہو. ارشاد باری ہے کہ میں کسی نفس یا انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لہذا سوال یہ ہے کہ پھر انسان پر ایسی مصیبت کیوں پڑتی ہے جس کو وہ برداشت نہیں کرتا؟ کسی غریب پر ایسی بیماری آ جائے جس کے علاج کے پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے. میرے بھائی، یہ بیماری کو آپ نے اللہ کے بوجھ میں کہاں داخل کر دیا؟ اللہ کا بوجھ وہ ہے جو اس نے احکام دیے ہیں. اب ایک آدمی، اب دائیں ہاتھ سے وضو کیا جاتا ہے، ایک آدمی کا دائیں ہاتھ چھل ہو گیا، کٹ گیا، اس پر یہ بوجھ نہیں ہے کہ یہ دائیں سے نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے، پھر بائیں سے کر، جیسے کر سکتا ہے ویسے کر. کھڑا ہونا نماز میں فرض ہے، جب فرضی ترک ہو گیا تو نماز کہاں ہوگی؟ فرمایا نہیں، نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لے، میں قبول کر لوں گا. یعنی جتنی اس میں ہمت ہے اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا. روزہ رکھے، ان تصوموا خیر لکم، ہر حال میں اگر سفر میں بھی روزہ رکھو تو بہتر ہے، نہیں رکھ سکتے تو قضا کر لو، رکھو تو بہتر ہے. دوران سفر نہیں رکھ سکتے تو روزہ افطار کر دو، کھاؤ پیو، جب سفر ختم ہوگا، رمضان ختم ہوگا تو بعد میں قضا کر لینا. بیمار ہو گئے وہ نہیں رکھ سکتے، قضا کر لو. بڑھاپا آ گیا ہے، پیر فرتوت ہے. پیر فرتوت اسے کہتے ہیں جس پر وہ بڑھاپا آ جائے جس سے بحال ہونے کی گنجائش نہ رہے، اسے کہتے ہیں پیر فرتوت، گیا گزرا بوڑھا. اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فرمایا ایک بندے کا کھانا روزانہ ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو دے دو. بوجھ تو یہ تھا کہ اب اسے کہا جاتا ہر حال رکھو. فرمایا نہیں, تم نہیں رکھ سکتے, میں تمہیں روزے کا اجر دے دوں گا, روزے کا ثواب دے دوں گا, وہ درجہ دے دوں گا. پھر کھانا کس معیار کا ہو, ایک آدمی اب پرائم منسٹر ہے اس کا 21 لاکھ روپے ایک دن کا خرچ ہے, پریزیڈنٹ ہے اس کا 21-22 لاکھ روپے ایک دن کا خرچ ہے. غریب بندہ 21 لاکھ روپے کس کو دے گا جس نے 21 لاکھ زندگی میں دیکھے بھی نہ ہو. تو فرمایا آسانی کر دی کہ جو خود کھاتے ہو وہ ایک دن کا کھانا کسی غریب کو دے. ایک امیر آدمی ہے وہ 10-12 کھانے کھاتا ہے, وہ اس لحاظ سے اس کی قیمت دے یا وہ کھانا کسی غریب کو دے. ایک غریب ہے وہ سوکھی روٹی, پانی سے لوگوں کو میں نے روٹی کھاتے دیکھا ہے, سوکھی روٹی پانی سے کھاتے دیکھا ہے, کھائی بھی ہے. ہم بھی اس طرح کھا لیتے تھے, روٹی لی اور ایک مرچ لی ایک پیاز لیا اس سے روٹی کھا لی اس سے وقت کا, اور اب بھی میں کھا لیتا ہوں الحمدللہ. اب بھی ایسی کتنے اوقات گزرتے ہیں کہ صرف پیاز سے روٹی کھا لیتا ہوں, ایک ہری مرچ سے کھا لیتا ہوں, ایک گلاس لسی سے روٹی کھا لیتا ہوں. تو جو جس کی اپنی روزانہ کی غذا ہے, اگر مجھے فدیہ دینا ہے تو میں وہ لسی والا نہیں دوں گا, جو میری حیثیت ہے اس کے مطابق دوں گا. اگر وہ میں کھاتا ہوں تو میری مرضی, لیکن اللہ کی نعمتیں تو میرے پاس ہیں, تو جو میرا روزانہ کا معیار ہے اس کے مطابق ایک دن کا خرچ ایک روزے کے بدلے دوں گا. تو یہ کسی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا, سے مراد یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہے وہ اس کا مکلف نہیں ہے, اس کا بیماری صحت سے کوئی تعلق نہیں, وہ الگ نظام ہے. اکثر بیماریاں اللہ کی طرف سے لگائی نہیں جاتی, ہم خریدتے ہیں. اکثر مصیبتیں ہم خریدتے ہیں. آپ کسی مصیبت کا کسی بیماری کا تجزیہ کریں تو طبیب اور ڈاکٹر بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ بیماری آپ کی اس بد پرہیزی سے ہوئی ہے. یعنی ہمارا جو کردار ہے, ایک تو اس کے باطنی اثرات ہیں, ایک اس کے ظاہری اثرات ہیں. اب ایک شخص مزاج کے خلاف کوئی چیز کھا لے گا تو بیمار تو ہوگا. ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اپنا ذمہ نہیں لیتے, جہاں نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں. کوئی بات بن جائے تو پھر کہتے ہیں یہ میری دانشمندی سے ہوا ہے, جہاں بگڑ جائے بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے, اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی ہے. تو آپ ان بیماریوں کو اس میں خلط ملط نہ کریں جو اللہ نے فرمایا کہ کسی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. تو اس بوجھ سے مراد ہے احکام شریعت. جو کام جو بندہ نہیں, اب سب سے بڑا رکن تو نماز ہے نا, اور نماز کا بڑا رکن ہے رو کر پڑھنا فرض ہے, رکوع فرض ہے, رکوع کے بعد قیام فرض ہے. رکوع سے سجدے میں چلے جانے سے ایک رکن فوت ہو جاتا ہے قیام کا. رکوع کے بعد اس طرح کھڑے ہوں کہ کمر کی یا پشت کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ آ جائیں, پھر سجدے میں جائیں. سجدے کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھیں, جلسہ بھی فرض ہے. جلسے میں سجدے سے اٹھ کر اتنا بیٹھیں کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں, پھر دوسرے سجدے میں جائیں. بلکہ ارشادات نبوی میں ہے کہ مرغ کی طرح ٹھونگے نہ ماریں. لیکن بیمار کے لیے یہ سارے فرائض ساکت ہو جاتے ہیں, نہ وہ کھڑا ہوتا ہے نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدے, وہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا سر جھکایا رکوع کر لے, وہیں بیٹھے بیٹھے ذرا زیادہ جھکایا سجدہ ہو گیا. فرمایا میں وہ قبول کر لیتا ہوں, مجھے پتہ ہے میں اس میں وہ استعداد نہیں ہے کہ کرے. تو جو استعداد بندے میں نہیں ہوتی اس کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا. روزہ نہیں رکھ سکتا تو مجبوری نہیں ہے, فدیہ دینے کا راستہ موجود ہے. اسی طرح مسافر کے لیے رعایتیں موجود ہیں, اسی طرح معذور کے لیے رعایتیں موجود ہیں. اب پاؤں کا دھونا فرض ہے, ایک شخص کے پاؤں کاٹ ہی جائیں تو وہ فرض کہاں پورا کرے گا؟ خدا نخواستہ ایک شخص کے دونوں پاؤں کٹ گئے تو وہ فرض نہ پورا کرے گا؟ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. تو اس سے آپ ان کو خلط ملط کر دیتے ہیں, جس طرح آپ نے وہ پہلے سوال میں انبیاء کو غیر انبیاء سے خلط ملط کر دیا, یا انبیاء کا آپس میں مقابلہ جوڑ دیا, یہاں آپ نے یہ خلط ملط کر دیا. اس کو سمجھ لیں, اللہ کی طرف سے وہ ذمہ داریاں بوجھ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہیں, اور وہ اتنی ہی فرض ہیں جتنی بندے میں ہمت ہے. جس کام کی ہمت نہیں اس کے لیے بھی ارادہ کر لے, کر نہ سکے اللہ اسے اجر عطا فرما دے. تو پھر یہ بیماریاں جو ہیں یہ تو ہماری اپنی, ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں بھائی. مصیبتیں جنہیں ہم کہتے ہیں, ہمیں یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ مصیبت ہے یہ راحت ہے. ہم مصیبتیں ان باتوں کو کہتے ہیں جو ہماری پسند کے خلاف ہو, خواہ کوئی بات ہو جو ہماری پسند کے خلاف ہو, ہم سمجھتے ہیں یہ مصیبت ہے. بھائی ہم کیا, ہماری پسند کیا, پتہ نہیں اس مصیبت میں راحت ہوگی, عند اللہ اس کا کیا اجر مل رہا ہے, اللہ کریم کو اس سے کیا منظور ہے. تو جب ہم اللہ کی پسند پہ نہیں رہتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پہ نہیں رہتے, اپنی پسند کو آگے رکھتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں مصیبتیں, بیماریاں, تکلیفیں آتی ہیں. احتیاط کریں تو اللہ بچا لیتا ہے. نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں لیکن وہ ان کے لیے ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے. ماں و شما پہ بھی آتی ہیں لیکن وہ تلافی معافات ہو جاتی ہیں, جو گناہ کیے ہم نے وہ جھڑ جاتے ہیں, جو خطائیں کی وہ معاف ہو جاتی ہیں. تو جس مصیبت کے بدلے گناہ معاف ہو جائیں وہ مصیبت تو نہ رہی. انجام کے اعتبار سے میدان حشر میں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے وہ بیماری بھیجی تھی, میرے اتنے گناہ معاف فرمائے, آج مجھے بڑی شرمندگی ہوتی. تو حقیقت میں وہ مصیبتیں تو مصیبت نہیں ہیں جو راحت کا سبب بنتی ہیں. ہاں جو مصیبتیں از قسم عقوبات ہوتی ہیں, یعنی بطور سزا ہوتی ہیں, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غیر مسلم کا حصہ ہے, غیر مومن کا حصہ ہے, کہ اس میں ایمان نہیں ہوتا, وہ راحت اور تکلیف کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا, بڑا تڑپتا ہے, بڑا پریشان ہوتا ہے. مومن جو راحت اور تکلیف کو اللہ کی سمجھتے ہیں, اس کا دل مطمئن رہتا ہے. تکلیف جسم پہ وارد ہوتی ہے, دل مطمئن ہوتا ہے. یہ تلافی معافات ہے, اور بعض اللہ کے مقرب بندوں پہ آتی ہیں, اس سے ان کے درجات بڑھتے ہیں, تو وہ ترقی درجات کا سبب بنتی ہیں. غیر مومن پہ جو آتی ہیں وہ از قسم عقوبات ہوتی ہیں, اور وہ ہر حال میں سزا ہی ہوتی ہیں, دکھ دیتی ہیں, دل جلتا ہے, دماغ پریشان ہوتا ہے, بدن تڑپتا ہے. تو ہمیں خود کو, اگر ہم ولی اللہ نہیں بن سکتے تو ضروری نہیں ہے, لیکن مومن تو بن کے دکھائیں کہ ہماری تکالیف ترقی درجات کا سبب نہ بنے تو تلافی معافات کا سبب تو بن جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کہیں کانٹا لگ جائے, اب پاؤں میں کانٹا کوئی جان کے تو نہیں چپکتا, کہیں نیچے آ گیا, لگ گیا اتفاقاً, تو کتنے گناہ اس کے بدلے اللہ معاف فرما دے. اب کانٹے کی تکلیف اپنی جگہ, لیکن جو گناہ معاف ہوئے جب ان پر تکلیف ہوتی تو وہ کتنی ہوتی. تو یہ ہوتا ہے تلافی معافات. راستے میں پڑا ہوا ایک پتھر کسی نے ہٹا دیا, لوگ ٹھوکر سے بچ کے, اس کے کتنے گناہ معاف ہو گئے, اس نے کون سا پہاڑ توڑا. تو ہر تکلیف ایک سی نہیں ہوتی. حدیث شریف میں ہے کہ شہداء سے میدان حشر میں پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے میری راہ میں جانے قربان کی, تمہارے بدنوں کے پرخچے اڑ گئے, کہو تم کیا چاہتے ہو, مانگو کیا چاہتے ہو. تو وہ عرض کریں گے بارے الہ ہمیں دنیا میں بھیج, کافروں سے مقابلہ آئے, پھر ہمارے سینے چھلنی ہو, پھر ہماری گردنیں کٹیں. جو مزہ گردن کٹانے میں یا سینہ چھلنی کرانے میں آیا تھا, ایک دفعہ پھر وہ مزہ ہم دیں گے. اب بظاہر تو یہ بڑی تکلیف ہے, اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی, لیکن شہید ہونے والے کو اس میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ وہ یوم حشر عرض کرے گا, ایک دفعہ مامور عالم کو پھر بسا دیں. ہمیں وہاں بھیج, ہم باطل کے مقابلے میں ایک دفعہ پھر زیر خنجر آئیں, تو ارشاد ہوگا کہ وہ معاملہ تو ختم ہو چکا, اب یہاں کی چیزیں جو چاہتے ہو وہ لے لو جاؤ, اب یہاں کی نعمتیں حاصل کرو. وہ لذت تو ایک ہی بار تھی, وہ تم نے چکھ لی. اب بظاہر تو قتل ہونا کتنا تکلیف دہ ہے, لیکن شہید کو قتل ہونے میں وہ مزہ آ رہا ہے کہ وہ وہاں پھر مانگ رہا ہے. تو صورتاً تکلیف ہونا نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہونا وہ تکلیف نہیں ہے, صورتاً بھی اور نتیجتاً بھی دکھ ہونا یہ دکھ ہے, اور یہ دکھ بندے مومن کے لیے نہیں ہے, یہ صرف کافر کے لیے. اب ہم اپنے ایمان کمزور کر لیں یا اپنے ایمان چھوڑ دیں تو وہ الگ بات ہے, ہم ایمان پر قائم رہیں تو کانٹا بھی پاؤں میں چکے تو وہ تلافی معافات ہے, گناہ بخشوانے کا سبب بنتا ہے, مال کا نقصان ہوتا ہے, اولاد فوت ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مومنوں کے معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں, اگر یہ حشر کو گناہگار بھی ہوئے, ایمان لے گئے گناہگار بھی ہوئے, تو بچے شور کریں گے کہ اللہ میں نے بابا کو چھوڑ کر نہیں جانا, میں ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا, تو اللہ کریم ان کو بھی معاف کر دے کہ ساس لے جاؤ. اب بظاہر معصوم بچے کا گود میں دم توڑنا کتنا تکلیف دہ ہے, لیکن بندے مومن کے لیے اس کا نتیجہ کتنا خوبصورت ہے کہ اس کے گناہ ہوں گے, اس کی بیوی کے گناہ ہوں گے, ممکن ہے انہیں سزا کے لیے جہنم بھیج دیا جائے, تو بچے شور کریں گے, بچوں کو ارشاد ہوگا جاؤ جہنم, وہ کہیں گے نہیں میں ماما بابا کے بغیر نہیں جاؤں گا, اماں کو ساتھ لے کے جاؤں گا, بابا کو ساتھ لے کے جاؤں گا. فرمایا ارشاد ہو اچھا لے جاؤ جا, ان کے بھی گناہ معاف. اب بظاہر صورتاً یہ کتنی تکلیف ہے, نتیجتاً کتنی اچھی ہے. تم بندے مومن پہ جو دکھ آتا ہے وہ صورتاً تکلیف ہوتی ہے, نتیجے کے اعتبار سے مزیدار بات ہوتی ہے. اس لیے اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, دماغ کو ہوتی ہے, دل پریشان نہیں ہوتا. ہاں ایمان میں کمی آ جائے تو وہ الگ بات ہے, اور آج کے دور کا کمال یہ ہے کہ یہ ایمان پہ ڈاکے ڈال رہا ہے. یہ جو گلوبل ولیج بن گیا ہے نا, اس میں اچھائی کو پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور پورے گلوبل ولیج میں برائیاں پھیلانے والے بہت زیادہ ہیں اور برائیاں سکھانے والے بہت زیادہ ہیں. ہر موبائل فون برائیاں سکھا رہا ہے, ہر کمپیوٹر برائیاں سکھا رہا ہے, ہر ٹیلی ویژن برائیاں سکھا رہا ہے. الا ماشاء اللہ, کوئی اللہ کے بندے اسے نیکی کے طور پر استعمال کریں اور نیکی کی اشاعت بھی کریں, وہ بہت کم ہے. تو یہ مشکل وقت آ گیا ہے, مشکل ترین دور آ گیا ہے. تو اس میں ایمان کو بچانا, خرافات سے بچنا, برائیوں سے بچنا, بری صحبتوں سے بچنا, بری باتوں کو دیکھنے پڑھنے سے بچنا, بری چیزوں کو دیکھنے سے بچنا, یہ ضروری ہو گیا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ اللہ ہماری اولاد بھی, ہمارے بچوں کو بھی ان بری چیزوں سے بچائے. تو ایمان سلامت ہو تو مومن پر کوئی مصیبت نہیں, ترقی درجات نہ ہو تو تلافی معافات تو ہو جائے. اور مصیبت عند اللہ صرف کافر کے لیے, کہ اسے ظاہراً بھی تکلیف ہوتی ہے، قلبی طور بھی تکلیف ہوتی ہے اور آخرت میں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال آپ کے سوال اچھے تھے، آپ نے اچھے اچھے سوال بھی لکھے. جب بیماری ہوتا ہے یہ تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ آئندہ یہ احتیاطیں نوٹ کر لیں گے جو میں نے عرض کی ہیں. سوال ضرور پوچھنا چاہیے، خواہ وہ کیسا بھی ہو، کم از کم پوچھنے کے آداب کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو سوال علم کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، پوچھیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے. تو میں سوالوں سے بدمزہ بھی نہیں ہوتا، خفا بھی نہیں ہوتا، ہاں خوشتبی کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. تو میرے خیال ہے آپ اس پہ ناراض نہیں ہوں گے، آخر باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں. لیکن اصلاح کیجئے اپنے انداز فکر کی، اپنی سوچ کی. اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا. اللهم ربنا لا تسلط علينا ولا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وحسرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا يا شافي الامراض اشف مرضانا. اللهم يا ضعف البليات يا قاضي الحاجات، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على حبيبه برحمتك يا رب.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.